الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پاکستان کے نظریے پر اور اہل کشمیر کے ساتھ اپنی یگانت اور ان مظلوم لوگوں کے ساتھ اپنی قلبی ارادت کے اظہار کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے تمام عالم اسلام کے لیے اور اہلیان کشمیر پر عافیت کے لیے محض رضا الہی کے لیے تین دفعہ مل کر آیت کریمہ کا ورد کر لیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الہ العالمین اس آیت کریمہ کے صدقے کشمیر کے حالات پر خاص فضل فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اہلیان کشمیر کو استقامت دے اور ان دہشت گردوں کی جارحیت سے ہماری بیٹیاں ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے بزرگ ہمارے نوجوانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کشمیر کو آزادی نصیب فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. یہ پڑے ہوئے آیت کریمہ کے کلمات مولا کریم ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے عافیت کا اور تحفظ کا اور ہر شر سے اور ہر اذیت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ علی آخر خلق محمد وعلی صحابہ اکرام رحمۃ اللہ. آج کے جمعۃ المبارکہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. یہ آیت کریمہ اپنے موضوع کے حوالے سے اپنے معنی کے حوالے سے اور اپنے مضامین کے حوالے سے انتہائی اہم ترین آیت ہے اور انتہائی اہم ترین سبق ہے. اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ایک آیت میں ہماری نظریاتی تربیت بھی فرمائی اور ہماری اخلاقی تربیت بھی. میں اور آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں. سورۃ النساء کا درس تو یوں جمعۃ المبارکہ کے اندر ترتیب کے ساتھ جاری رہا کچھ عرصہ پہلے تک، لیکن درمیان میں چند کرنٹ ایشوز آنے کی وجہ سے ہم نے جمعۃ المبارکہ کے اندر ان تمام موضوعات کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس سے متعلق شرعی ہدایات کو جاننے کے لیے ہم نے دیگر اور ضروری موضوعات کو جمعے میں شامل کیا. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعوں میں ہم کوشش کریں گے کہ تقریباً سورۃ النساء جو نصف سے زیادہ آدھی سے زیادہ جمعے کے اس خطبے کے اندر جسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہم نے سعادت پائی ہے، آگے کی جو آیات رہ گئی ہیں سورۃ النساء کی انشاءاللہ اس جمعے کے درس میں ہم اس کی تکمیل کریں گے. لیکن آج جو آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے میرے بھائیو، تربیت کے حوالے سے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کی اخلاقی سماجی اور نظریاتی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کو یہاں پر آیت نمبر 36 سورۃ النساء کے اندر ذکر کیا گیا ہے. مسلمان نماز روزے کے ساتھ ساتھ داڑھی ٹوپی پگڑی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رویوں سے اور اپنے طریقے سے پہچانا جاتا ہے. اگر وہ مسجد کے اندر موجود ہو لیکن باہر اس کا رویہ درست نہ ہو تو شریعت مطہرہ نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور اس بات کا پابند کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کا دائرہ اس 1000 گز کی مسجد میں، اس 200 گز کی مسجد میں، اس 100 گز کی مسجد میں، مسجد کے اس دائرے تک محدود نہیں، بلکہ اللہ کی فرمان برداری کا دائرہ ہماری پوری زندگی تک ہے، ہمارے معاشرے تک ہے، ہمارے بازاروں تک ہے، ہمارے گھروں تک ہے، ہماری نجی زندگیوں تک ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے فرمان برداری صرف چند منٹوں کے لیے صف میں نہیں دکھانی ہے، بلکہ جب تک ہماری بدن میں روح کا پرندہ پھڑ رہا ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی فرمان برداری کے ہم پابند ہیں۔ اب یہاں پر چند حقوق کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ایک ہی آیت کریمہ جس کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی جامع آیت قرار پائی جاتی، لہذا جملہ میرا دوبارہ سن لیجئے جو میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں، کہ مسلمان اپنے رویے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے بول چال سے پہچانا جاتا ہے، اس کے ایمان، وہ کتنا کامل مومن ہے وہ اپنے لین دین سے پہچانا جائے گا، وہ اپنے بول چال سے پہچانا جائے گا، وہ سڑک اور گلیوں میں چلنے سے پہچانا جائے گا، اس سے اخلاق، اس سے رواداری، دوسروں کا لحاظ ظاہر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان ایک سن، ایک خاموش، ایک بے ہوش لاش کا نام نہیں ہے، مسلمان ایک بیدار دین اور ایک روشن دین کے ساتھ ساتھ ایک بیدار فطرت والے شخص کا نام ہے، کہ جو ایک روشن اور زندہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی زندگی مرداروں کی طرح نہیں ہے کہ بس جہاں منہ اٹھایا وہ چل پڑا، وہ یہ دیکھتا ہے کہاں سے جانا ہے، کہاں سے نہیں جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس طرح لینا ہے، کس طرح دینا ہے، کس طرح غصہ ہے، کس طرح محبت ہے، ان رویوں کے ساتھ، زندہ رویوں کے ساتھ ایک مسلمان زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا دین بھی زندہ ہے اور اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا۔ تو لہذا رویوں کی طرف یہاں پر چند خاص حقوق کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ اور بے وقوف قسم کا شخص جو بالکل سن اور نیند کی حالت میں چل رہا ہو اور اسے یہ ہوش ہی نہ ہو کہ وہ کہاں تھوک رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اسلام کو ایسے فضول آدمی سے کوئی سروکار نہیں، اور شریعت مطہرہ نے بڑی مذمت کی ہے، ابھی آگے حدیث بیان کریں، بلکہ اسلام ایک زندہ نبی اور بیدار مربی کے ماننے والوں کا نام ہے، کہ جنہوں نے کھانا پینا تو درکنار استنجا کرنے تک کے آداب سکھائے اور سلیقے سکھائے۔ تو لہذا یہ آداب اور رویے اگر ہماری زندگیوں کے نکل جائے تو یہ کپڑا پہن کر صرف داڑھی رکھنا، یہ اس اعتبار سے گویا کہ اپنی جگہ پر ضروری ضرور ہے، لیکن اس کا تقاضا جب تک ادا نہ ہو جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر محبوب نہیں۔ یہ بھی نہیں کہ صرف بندہ داڑھی پگڑی ٹوپی نماز کی طرف آ جائے اور اس کے تقاضے، نماز کے تقاضے جو معاشرت اور حقوق ہے، اس کو پامال کر دے، اس کو چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک سماجی ٹھیکیدار بن جائے اور ایک لوگوں کا خیر خواہ بن جائے اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو چھوڑ دے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی افراط و تفریط ہے، بلکہ دونوں کو لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کا جو ظاہری پہلو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، یہ تمام، اس کو بھی محفوظ رکھے، اور اس کا جو حقوق العباد کا حق ہے اس کو بھی محفوظ رکھے۔ تو لہذا آج ہمارا معاشرہ دونوں جانب سے انتہا پسندی پر ہے، جو نماز کی طرف آیا وہ ادھر ہی چلا اور اس نے بس سمجھا کہ بس 2 رکعت تہجد پڑھ لوں تو یہی سب کچھ ہے اور میرا کسی سے کیا تعلق ہے، میں جیسا چلوں، جیسا کھاؤں، جیسا تھوکوں، جیسا عمل کروں۔ اور ایک وہ ہے جس نے کہا کہ جناب نماز روزوں میں کیا رکھا ہوا ہے، اصل تو گلی کوچے اور لوگوں کے ساتھ رویوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو ایک انتہا پر چلا گیا، ایک دوسری انتہا پر چلا گیا، جبکہ اسلام ان دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا نام ہے، کہ عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو ساتھ میں رکھنے کا نام، رویہ اپنا درست کرنا ضروری ہے، اپنی طبیعتوں میں برداشت، توازو لانا ضروری ہے، انکساری لانا ضروری ہے، اپنے آپ کو حسد سے، تکبر سے، ریا سے، بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے بچانا یہ ضروری ہے۔ یہ وہ رویے ہیں، مسلمان رویوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یعنی قرآن نظام کا نام ہے نا، قانون کا نام ہے، تو مومن پڑھتا ہوا تو قرآن نظر آتا ہے لیکن اس کی بدن خود اس کے نظام کو ظاہر کرتی ہے، اس قرآن کے پیغام کو، پریکٹیکل کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اگر مومن صرف قاری رہے اور خود قرآن نہ بن پایا تو کیا فائدہ، یعنی صرف قرآن کے احکام کو بیان کرنے والا رہا، خود اس پر وہ عمل نظر نہ آئے، اس پر وہ رویہ نظر نہ آیا، اس پر وہ اخلاق نظر نہ آیا، تو یہ بہت زیادہ شامت عمل اور یہ بہت بڑی نحوست ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو ناراض کرنے کی اور اپنے ہاتھ سے ایمان اور اخلاق سے اپنے آپ کو کلاش کرنے کی دل. اب دیکھیے قرآن مجید آیت نمبر 36 کے اندر اس تمہید کے بعد ہم آ رہے ہیں کہ رویوں پر کس طرح ذکر کرتا ہے. کیونکہ تربیت کی اگر بات نہ کی جائے تو لوگوں کو آج تک مسجدوں میں بیٹھنے کے حالات بھی بدلتے چلے گئے ہیں. رویوں کی طرف آنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم نے رویے اور حقوق کی طرف اشارہ دیتے ہوئے سورۃ النساء جو مدنی سورت ہے, اور سورۃ النساء نازل ہو رہی ہے جب جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے, اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے. جب تک اسلامی ریاست قائم نہیں اس وقت بھی حقوق بیان کیے گئے, لیکن اب حقوق کو سختی کے ساتھ کہ تمہاری ماں کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے باپ کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے پڑوس کا تم پر کیا حق ہے, تمہارے عزیزوں کا تم پر حق کیا حق ہے, اور ان مسافروں اور ان راہگیروں کا تم پر کیا حق ہے, لوگوں کا تم پر کیا حق ہے. اور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جو لوگوں کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ متکبر ہوتا ہے. یہ قرآن نے آگے ذکر کیا ہے. اور یہ بالکل میں اور آپ اپنے رویے کو ذرا دیکھ لیں, میں اور آپ جب کسی کے رویے کو, جب کسی کے حق کو ادا کرنے سے بھاگیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس کے حق کو ادا کرنے کی, اس وقت ہمارے اندر تکبر سرایت کرتا ہے. یعنی ہم اس کو ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں, خود کو پارسا سمجھتے ہیں, اور یہی عبادت کو ختم کر دیتا ہے. لیکن جب میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ جاگے کہ نہیں, یہ میرا پڑوسی ہے, یہ میرا دوست ہے, پانچ منٹ, دس منٹ, آدھا گھنٹے کے لیے ہم بس میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ساتھ میں بیٹھا جو میرا ہے یہ بھی دوستی کا ایک درجہ رکھتا ہے, قرآن نے ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے, ایک مسافر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, ایک راہگیر کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, میرے پڑوس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, میرے والدین کے ساتھ میرا کیا رویہ ہونا چاہیے, میرے کلک کے ساتھ میرا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام رویوں کی جب ادائیگی کہ نہیں میں آگے بڑھ کر ان کے حقوق کو ادا کروں, اس وقت میں اور آپ اپنے اندر فیل کریں ہمارے اندر تکبر نہیں ہوتا, اللہ کی یاد کا سمندر ایسے موزن ہوتا ہے. جس وقت ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے, اور جس وقت صرف ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں, لوگوں سے کٹتے ہیں, اس وقت ہم رب کو یقیناً فیل کریں, اس وقت ہمارے ذہنوں میں اللہ کی یاد اور دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی, بلکہ ہم متکبر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. تو لہذا لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا یہ تکبر کو ختم کرتا ہے, لوگوں سے کٹ جانا یہ تکبر کو پیدا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نمازوں کے اندر آپ ہیں, ایک باقاعدہ علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ اس میں کیا لاجک ہے کہ نمازوں کو جماعت سے پڑھنے پر لازم کیا گیا, کہ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے جناب, اس میں کیا شرعی اور فکری فلسفہ. شرعی فلسفہ تو یہ کہ اللہ نے فرمایا, اس کے حبیب نے فرمایا کہ نہیں جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے, مسلمانوں کی جماعت میں آئیں گے. اس میں ایک شرعی فلسفہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت قائم ہو, ایک نظم قائم ہو, ایک دوسرے سے ملاقات رہے, اور اس کی روح یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان جو فکری گھٹوتی اور بڑھوتی ہے ختم ہو جاتی, ہم ذہنی طور پر اکویل ہو جاتے ہیں, لیول پر آ جاتے ہیں. تو لہذا جماعت سے نماز ادا کرنا فکری تربیت کے اندر حسد کو نکالتا اور تکبر کو نہیں آتا. تو لہذا شریعت مطہرہ کا ایک ایک حصہ اگر آپ دیکھیں گے جناب, تو اس میں اللہ کی عبادت کا ایک حصہ جو خالصتاً اللہ کے لیے وہ بھی ادا ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم سے وہ عبادت کا حصہ جو معاشرت کے لیے وہ بھی ادا ہوتا ہے. یعنی ہمارا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور ہمارا باطن بھی پاک ہوتا ہے. اب اس طرف آئیے, قرآن کریم کیا ذکر کرنا چاہ رہا ہے. اور اس وقت ہمارے ملک کو بھی رویوں کی ضرورت ہے, ہمارے دین کو بھی رویوں کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو جو ہم بھیڑیے بنے ہوئے ہیں, ادھر ہاتھ مار رہے ہیں ادھر ہاتھ مار رہے ہیں اور پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے, تو سکون لاکھوں روپے جمع کرنے سے نہیں آتا. اصل سکون وہ ہے کہ جو ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے جذبات رکھے ہیں, ان جذبات کو جب تک ہم جس کے لیے ہیں اس تک ڈیلیور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر سکون نہیں آئے گا. یہ ترتیب ہے. لہذا نوجوان تو خاص طور پر اس کو سمجھے, جوانی کے اندر یہ جذبات لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کا ایک جوانی ایک بالکل گویا کہ انتہا پر ہوتا ہے. لیکن ایک جوان شخص, ایک جوان نوجوان اگر کسی بوڑھے کے کام نہ ہے, اگر کسی کے نادار کے کام نہ ہے, کسی کے غریب کے کام نہ ہے, کسی محتاج کے کام نہ ہے, تو یہ تمام صلاحیتیں اس کے اندر سڑنا شروع ہوتی ہے. اب کیونکہ یہ اس کے اندر جو صلاحیت تھی, جو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جذبہ رکھا تھا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا, اگر اس کو یہ ڈیلیور نہ کر پایا تو منفی صورت, کیونکہ اب اس کو بے سکونی ہوگی, اب یہ نشے کی طرف جائے گا, شراب کی طرف جائے گا, اور ڈرگس کی طرف جائے گا, بری صحبتوں کی طرف جائے گا, فلموں کی طرف جائے گا, گانوں کی طرف جائے گا, کیونکہ اندر سے اس کو سکون نہیں مل رہا, اور جو سکون کا صحیح ذریعہ وہاں اس کو یوٹیلائز نہیں کرے گا تو منفی طرف آئے گا. تو لہذا آج اگر ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے, نشے کی طرف جا رہی ہے کہ جناب یہ شیشہ ہے, یہ جناب فلاں نشہ ہے, تو وہ سکون چاہ رہی ہے, اور سکون اللہ رب العالمین اس میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک نشے سے دوسرے نشے کی طرف، دوسرے سے تیسرے نشے کی طرف، یہاں تک کہ پھر آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ جناب نوجوان، بالکل اڑیل نوجوان نشوں کی حالت میں سے دھت ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والا پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا کہ جناب وہ کیوں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ نفسیاتی طور پر آپ غور کریں، اس لیے کہ اندر ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں جس کے کام کے لیے تھی، ہم نے اس میں استعمال نہیں کیا تو اس کا منفی رزلٹ آنا شروع ہوا۔ تو نوجوان اگر اپنے محلوں کے لیے اپنی ہمدردی کو رکھے، اپنے علاقے کے نادار اور کمزور لوگوں کی سپورٹ کے لیے اپنے بازو کی طاقت دے، اپنے علم و شعور کو سماجی کاموں میں لگائے، تو اسے نشے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نشہ اس کو وہ سکون نہیں دے گا جو یہ خدمت سکون دے گی۔ یہ انسان کا ایک سسٹم ہے، یہ انسان کا ایک سسٹم ہے، آپ اس سے بھاگیں گے آپ، کیونکہ آپ سکون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور آپ کا سکون نشوں میں نہیں ہے، آپ کا سکون ان حقوق میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے آپ حضرات صوفیاء کرام کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا منہ کی روٹی دوسرے کو کھلا کر سکون پا لیتے ہیں، ہم پیٹ بھر کے اس بات کا سکون نہیں پاتے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ کا خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنا مزاج اس کو عطا فرمایا ہے، اور وہ مزاج حلم ہے، بردباری ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، بخاری میں، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی کیا دیتا ہے؟ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے اور میری لڑکیاں میرے لڑکے ہیں، جبکہ میں تو پاک ہوں اولادوں سے۔ جیسے یہود نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ جو ہے کہ وہ معاذ اللہ یہ فلانی اللہ کی بیوی ہے، یہ فلانا اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا، ایسی چیز میری طرف منسوب کرتا ہے کہ جو میرے لیے عیب ہے۔ گالی اسی کو کہتا ہے، تو باقاعدہ حدیث میں وہ شتمنی، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین آگے سے کہتا ہے کہ یہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے میرے لیے کہ میرا فلاں شریک ہے، میری فلاں بیوی ہے، میرا فلاں بیٹا ہے، اور یہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو پاک ہوں، ان چیزوں سے پاک ہوں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا۔ اس حدیث کی شرح کرتے علماء کہتے ہیں کہ رب کی شفقت دیکھے بندوں کو، یعنی اگر ایک عام سا آدمی جس کے بازو میں تھوڑی سی بھی طاقت ہو اور وہ بدلہ لینے پر تھوڑا سی بھی قادر ہو، اس کے مزاج کے خلاف اگر وہ بات ہو تو اگلا وہ منہ توڑ دیتا ہے، اگلا وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے گریبان کو پکڑتا ہے۔ لیکن فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اتنی بڑا عیب اس پر لگایا گیا تو آگے سے مارتا نہیں ہے، بلکہ وہ اصلاح کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں، میری تو یہ شان ہی نہیں ہے، میری شان تو یہ ہے کہ میں سبحان ہوں، میری شان تو یہ ہے کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، میری شان تو یہ ہے کہ نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ رب کریم کی شفقت آپ دیکھیے، حلم اور برداشت اس قدرت کا دیکھیے، یعنی اللہ کو یہ علم ہے کہ یہ نادان اور جاہلیت میں اور جہالت میں یہ بات کر رہا ہے، اس کو ہم کیا کہیں؟ فرمایا یہ ادائیں بندہ اپنائے اور اپنے اندر اس برداشت کو لے کر آئے کہ جاہل کی بات کو اگنور کرے، اور اگر جاہل اس کے مرتبے کو نہیں سمجھتا، غلط بات کرتا ہے، تو آگے بڑھ کر وہ اس کے لیے شفقت اور اصلاح کی بات کرے، جو اس حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے۔ اب قرآن مجید دیکھیں اس حوالے سے کیا ذکر کرتا ہے۔ انشاءاللہ دس محرم میں جب ہم توحید پر بیان کریں گے تو وہاں پر یہ تمام احادیث کو مزاج الہی کے حوالے سے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، ایک محرم الحرام کو انشاءاللہ۔ اب قرآن کریم یہاں جو ذکر کرتا ہے، جس کو ہم مختصر سبق ہے ذکر کر کے، میری اور آپ کی ذمہ داری پھر عرض کروں، رویوں سے ہم مسلمان، رویوں سے، داڑھی ہماری اچھی ہو، پگڑی بڑی اونچی ہو، لیکن چلتا ہوا بندہ ہم سے بھاگے کہ یار یہ عجیب بدتمیز آدمی ہے، عجیب یہ دو نمبر آدمی ہے، عجیب یہ خائن آدمی ہے، دروازے کے اوپر ہمارے واللہ احاظ من فضل ربی لکھا ہوا ہو، لیکن ہم کسی کی ضیافت تک کی قدر نہ جانتے ہوں، کسی کو پانی تک پلانے کے خیر خواہ ہو، دکان پر ہمارے واللہ خیر الرازقین لکھا ہوا ہو، لیکن وہاں پر دال میں ملاوٹ ہماری دکان پر ہو رہی ہو، آٹے میں ملاوٹ ہماری دکان پر ہو رہی ہو، تو یہ عمل کے بعد، لیکن اذان ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل دوڑتے ہوئے مسجد میں آنا، جلدی آنا، یہ سعادت ہے، لیکن یہ سعادت کی مقبولیت معاشرے سے ہے۔ ہم خدا کے سامنے اپنا رویہ دکھا رہے ہیں تو واقعی میں خدا کے سامنے نیک تھے، تو اس کا امتحان اللہ بندوں سے لیتا ہے، تو بندوں کے آگے نیک ہو جانا ہی خدا کے آگے نیک ہونا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے جنازہ گیا، لوگ کہنے لگے کہ واہ واہ بڑا نیک آدمی تھا، سرکار نے کہا وجبت وجبت وجبت، جیسا کہا ویسا ہو گیا۔ ایک دوسرا جنازہ گیا، لوگ کہنے لگے بڑا بدتمیز تھا، بڑا عجیب آدمی تھا، بڑا بے شرم تھا، بڑا غلط آدمی تھا، سرکار نے فرما وجبت وجبت، جو لوگوں نے کہا ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمائیے جو لوگ اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اللہ ویسے ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کتنا کامل بندہ تھا یہ لوگوں کو پتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آج جو واقعی میں اللہ کے بندے تھے، وہ اگر بغداد میں بھی ہو تو آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، ہزار سال ان کو گزر جائے تو آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، تو لوگوں کی گواہی میں۔ اس لیے شیخ سعدی نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ دہن خلق نقار خدا است، یعنی لوگوں کی زبانیں خدا کا نقارہ ہوتا ہے، اللہ اپنی مرضی ان کی زبانوں سے نکالتا ہے، تو لہذا ہم گلی کوچوں میں کس طرح ثابت ہوں گے اس سے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا روزہ قبول ہوئی نہیں ہوا. ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے نہ نکالیں، دونوں کانوں سے بند کر کے اس بات کو میں اور آپ اپنی طبیعت کے لیے رکھیں. اب قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، پہلا حق اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اس کے ساتھ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ کرو. اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسان، اور اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کرو، وبذل قربا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. یہ عبادت کے ساتھ جوڑا گیا، اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر یہ رنگ تم میں آنا چاہیے، اگر واقعی میں تم نماز اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر یہ چیزیں تم سے چھلکنی چاہیے، اگر واقعی میں تمہاری بیج زندہ ہے تو اس کی شاخیں نکلنی چاہیے، جڑ زندہ ہے تو شاخیں نکلیں گی، جڑ زندہ نہیں ہے تو شاخیں نہیں نکلیں گی، اور جڑ زندہ ہے پتہ ہی شاخوں سے چلے گا. ہم نے جو بیج لگایا وہ واقعی میں زمین میں اس کو پکڑ لیا ہے، اس نے جڑ پکڑ لیا ہے، اور بیج کے اندر سیڈ کے اندر جو کمالات تھے وہ نکلنے لگے تو ہمیں کیا پتا، وہ تو مٹی کے اندر ہے، لیکن جب اس کی شاخیں نکلیں گی، اس پر ہرے ہرے پتے آ جائیں گے اور وہ چھاؤں کے لائق ہو جائے گا، وہ پھل دینے لگے گا، تو کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو کہے گا جڑ مری ہوئی، کہا جب جڑ مری ہوتی تو پھل نہیں لگے ہوتے، اس پر جڑ مری ہوئی ہوتی تو اس پر ہرے ہرے سبز سبز پتے نہ آئے ہوئے ہوتے، اور جناب جو ہے کہ وہ بیج کو دفن کر کے سالوں گزر گئے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کی جڑ زندہ ہے، انہوں نے کہا جناب جڑ زندہ ہوتی تو کوئی ایک کومل تو باہر نکلتی، کوئی ایک اس کا گویا کہ ایک جھلک تو باہر نکلتی. تو لہذا ایمان جو ہے وہ بیج کی طرح ہے اور یہ اخلاق اس کی شاخوں کی طرح ہے. اب قرآن یہاں پر ذکر کر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو. والیتام، یتیم کو بعد میں رکھا گیا، مسکین کو بعد میں رکھا گیا، اپنے قریبی رشتہ دار کو پہلے رکھا گیا کہ اگر ان میں کوئی مسکین ہے تو پھر وہ تمہاری خدمت کا زیادہ مستحق ہے، دگنا، ایک تو محتاج ہے، دوسرا صلہ رحمی ہے، رشتہ دار ہے، دگنا اجر اس کے لیے تمہارے لیے. فرمایا والیتام، اور یتیم بچے، یعنی نابالغیت کے اندر، بعض لوگ ہمارے ایسے بھی نادان ہوتے ہیں، ایسے لوگ، یعنی میں مزاحن عرض کر رہا ہوں، یعنی مزاحن ہنسنے کے لیے نہیں، مزاح بمانا اس سے بات نکالنے کے لیے، کہ عمر 40-40 سال ہو گئی، اب والد صاحب کا انتقال ہو رہا تو کہہ رہے ہیں شاہ صاحب میں یتیم ہو گیا، تو یتیم اس کو نہیں کہتے، یتیم کہتے ہیں جب بچہ نابالغیت کے اندر انتقال کر جائے، نابالغیت کے اندر جب بچہ انتقال کر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور یتیم ماں کے انتقال والے کو نہیں کہتے، باپ کے انتقال والے کو کہتے. جب باپ کا انتقال ہو جائے تو بچہ، یہ یقیناً عرف کے اندر ماں، اللہ زندگی دے جن کی مائیں حیات ہے، اگر اور جن کی وصال کر گئی اللہ ان کے درجے بلند کرے، اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا، کہہ دیا جائے تو عرفاً کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرعاً جس کو یتیم کہا جاتا ہے، جب بچے کے سر سے باپ کا جو ہے کہ وہ ہاتھ اٹھ جائے، سایہ اٹھ جائے، کیونکہ سرپرست وہ تھا نا، پالتا وہ تھا، تو باپ کا انتقال ہونا اور بچے کا نابالغ ہونا، بالغ ہو گیا اب والد کا انتقال ہوا تو اس کو یتیم نہیں کہتے، تو یتیم کہا جاتا ہے نابالغ بچے کو، نابالغ بچہ جس کا باپ انتقال کر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ احسان کرو، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو، ایسے بچے کہ جن کے والدین انتقال کر گئے، اب وہ نابالغیت کے اندر ہے، جس طرح کہ یقیناً ویلفیئرز وغیرہ ہماری سوسائٹیز اور ہمارے اس علاقے کے اندر جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ہماری دوراجی ایسوسیشن ہے، دیگر ہیں، باقاعدہ میں ان کے نظام کو دیکھتا ہوں کہ جناب یہ نابالغ یعنی یتیم بچوں کی سرپرستیاں ہوتی ہیں. تو اب آپ ریاست اس چیز کو دیکھیں، جب چند لوگ مل کر اپنی کمیونٹی کو درست کرنے کے لیے اور کمیونٹی کے اندر اپنے یتیم اور بیواؤں کی گویا کہ تربیت کے، ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں، 20-22 سال مجھے اس علاقے کے اندر ہو گئے، کہ وہ جب ان کے والدین انتقال کر گئے، یہ والدین معذور تھے، وہ بچے پڑھ نہیں پائے، لیکن برادری کے لوگوں نے سپورٹ کیا، لوگوں نے سپورٹ کیا، آج وہ بچے بڑی اعلیٰ تعلیم کے اوپر ہیں. تو یہ نظام جب چند لوگ لے کر رکھ سکتے ہیں تو پوری ریاست اس نظام کو نہیں چلا سکتی. کچرے پر سیاست ہوتی ہے یہاں پر، کیونکہ بندے کا دماغ جب خود کچرا ہو جائے تو بندہ یہ بات کر سکتا ہے. گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں جناب جو ہے کہ وہ اسپرے کرنے کے لیے پیسے نہیں، 50 کروڑ کے بنگلے میں آپ رہ رہے ہیں میئر صاحب، آپ کے پاس اسپرے کے پیسے نہیں، رات کو جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، لاکھوں روپئے ایسی لٹا دیتے ہیں، تو آپ کے اندر کوئی خیر خواہ کا جذبہ نہیں ہے، تو اس میں تو کم سے کم سیاست نہ کرو. ہم کوئی سیاسی نہیں ہے، تنقید نہیں کر رہے، لیکن اس بات سے گھن آتی ہے کہ کراچی کا مہر ہو اور وزیر اعلیٰ ہو، وہ کہ جی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، تیل نہیں ہے. تو 2 کروڑ کی گاڑی میں تو آپ پھر رہے ہیں اور آپ کے پاس تیل کے پیسے نہیں. لاکھوں روپے لوگوں سے اینٹ لیتے ہیں، تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاکھ لاکھ روپے جمع کرو کراچی کے اندر اسپرے کر دیں، خیر خواہی کی بات کریں. تو یہ جب دماغ کچرا ہو جائے اور بندہ اللہ کے حقوق سے غافل ہو جائے تو اس قسم کی بھن ماری جاتی ہے اور بات کی جاتی ہے. جنہیں ہمارے پاس گاڑیاں ہیں اور جناب جو ہے کہ وہ اسپرے کے پیسے نہیں. جیسا اسپرے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آب حیات ہے، وہ مل نہیں سکتا کہیں سے، اور ملے گا تو لاکھوں روپے کی. خود 50-50 کروڑ روپے کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کہہ دیں کہ جناب لو یہ 10 لاکھ روپے، یہ 5 لاکھ روپے، یہ 1 لاکھ روپے، چند دوستوں کو جمع کر لیں. جب اتنے بڑے آپ لوگ ہوں تو آپ کے تعلقات کتنے ہوں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے خیرات و صدقات کی نیت سے آپ جمع کر کے نہ لیں ووٹ، آپ اللہ کے لیے ووٹ لینے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، کچھ شیر کے ساتھ خیر خواہی تو کریں. اس پر بھی سیاست ڈوب گیا، کراچی خراب ہو گیا، اس پر اب تک سیاست چل رہی ہے. میں سیاسی نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بندے کے اندر حقوق ہونے چاہیے جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا ہے. صرف یہ میئر صاحب کی، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، ہم بھی سوسائٹی کے حصہ ہیں. وہ نہیں آیا تو نہ آئے. میں کل رات بھی یہ بات کر رہا تھا کیونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. ٹی وی پر ایک پروگرام ہم نے دیکھا، سریانی کے قریب کا علاقہ ہے، مسجد کے 3 دروازوں پر گندا پانی کھڑا ہوا ہے اور مقتدی رو کر کہہ رہا کوئی نہیں آتا. تو کوئی نہیں آتا تو اللہ کا بندہ ہے، تو 500 روپے خرچ کر کے گٹر صاف کروا دے، اتنی خیر خواہی تو تم سے بھی مر گئی ہے اور تم بھی وزیر اعلیٰ کا اور کونسلر کے آنے کا انتظار کر رہے ہو. ان سے خدا پوچھے گا، تم سے خدا پوچھے گا، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اتنا جذبہ ہم میں مر گیا ہے دوسرے کے کندھے پر بار ڈالنا. مسجد کے امام صاحب اس بات کی ترغیب کیوں نہیں دلاتے کہ اگر نہیں آیا کونسلر تو نہ آئے، اور نمازی حضرات 5-5 روپے جمع کرو، میں بھی ملاتا ہوں، لائیے کسی سیوپر کو تاکہ مسجد میں آنے کا راستہ تو بنے. کم سے کم جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی قبولیت اس راستے سے ہوگی کہ بچے گزریں گے، مائیں گزریں گی، بیٹیاں گزریں گے، نمازی گزریں گے، اس کے صدقے اللہ قبول فرمائے گا. یہ اگر ہم نے چھوٹی سی چیز، لوگ کہتے ہیں یہ کیا تقریر آپ کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کو اگر ہم نے چھوڑا تو بہت بڑی چیز گر جائے گی، اور اس کو ہم نے پکڑ لیا تو بہت بڑی چیز آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر وہ جذبے رکھے ہیں جو معاشرے کے حقوق کے ساتھ وابستہ ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا کسی پر، صرف یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا کہ ول مساکین، مساکین کے ساتھ جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے بلڈنگوں کے چوکیدار ہیں، آپ کے بنگلوں کے چوکیدار ہیں، آپ کے گلیوں کے چوکیدار ہیں، سیوپر ہیں، آپ کی ماسیاں ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ خیرخواہی کر سکتے ہیں، پیسے کے نہ ہو تو کم سے کم بول چال کی تو کم سے کم یوز نہ کیا جائے، کام زیادہ لے لیا گیا اور پیسے نہیں دیے گئے، یہ بھی نہ کی جائے. اور ان پر یہ حقوق ہے کہ اگر ان کا مالک جن کے مات تحت وہ ہیں وہ اتنا لحاظ کرتا ہے کہ کھانا بھی دے رہا ہے اور جناب جو ہے کہ وہ ان کی رکھوالی بھی کر رہا ہے، ان کے بچوں کے لیے خدمت بھی کر رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کے کام چوری نہ مارے بلکہ وہ اپنا بھی احسان، کیونکہ اس کا حق اس پر ہے اور اس کا حق اس پر ہے، جانی بہن سے حق ہے. غریب ہو کر یہ، میں غریب ہوں، لیکن اگر غلطی آپ کی ہے تو غریب ہونا نہیں دیکھا جائے گا. میں امیر ہوں تو میں نے کہا امیر اگر آپ ہیں تو پھر آپ کی امانت سے غلطی نہیں چھپ سکتی. اللہ رب العالمین نے عدل کے نظام کو رکھا ہے تو جانبین سے دونوں اپنے حقوق میں رہتے ہوئے خیر خواہی کی طرف آئیں. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والجار ذی القربا، اپنے پڑوس کا خیال رکھو. تمہارے پڑوس 3 قسم کے ہیں، اس پر ہم بات ختم کرتے ہیں. ایک قرآن نے ذکر کیا، بڑی زبردست بات یہاں پر آ رہی ہے، فرمایا والجار ذی القربا، تمہارے پڑوس میں اگر تمہارے چچزاد رہتے ہیں، ماموزات رہتے ہیں، تمہارے بلڈ ریلیشن کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی تم پر لازم ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ انسان ہے، اس وجہ سے کہ وہ پڑوسی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ تمہارے صلہ رحمی، تمہارے عزیز و رشتہ دار ہیں. تو لہذا اگر پڑوس میں تمہارے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرنا 3 درجہ رکھتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا والجار الجنوب، پھر تمہارے اجنبی پڑوسی، کہ جس جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہے لیکن اجنبی پڑوسی، اللہ کہتا ہوں ان کا خیال کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا پڑوسی کون؟ فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے جڑ جائے. محدثین نے کہا 40 گھر کی جو رفتار ہے وہ پڑوس میں شمار کیے جاتے ہیں، اس پر کثیر احادیث موجود ہے. اور پھر فرمایا آگے وصاحبی بالجنب، اور تمہارے مجلس کے ساتھی، جیسا ہمارے آفس میں ہمارے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، ہماری مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، گاڑی بسوں کے اندر ہم سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 10-15 منٹ کے ساتھ ہمارے لیے ہمارا ہم نشین کوئی بن جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کا بھی لحاظ کرو. یہ نہیں کہ جناب پھیل کے بیٹھو ان کو جواب دو، اگر وہ آ گیا اس کا بھی لحاظ کرو، تھوڑی جگہ اس کو دے دو، خیر خواہی کے ساتھ اس سے بات کر لو، اس کی طبیعت پوچھ لو، کوئی اچھا مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے دو. اگر واقعی میں تمہیں لگے یہ مستحق ہے اور تم دینے کی کچھ اچھی کام کرنے کی
اس کو اس کا اسٹاپ بتانے کی، اس کو اچھا راستہ بتانے کی، اس کو اچھا مشورہ دینے کی اگر آپ کوشش کر سکتے ہو تو اللہ رب العالمین نے نمازوں کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، جمعے کے ساتھ ان کے حق کو بھی وابستہ کیا. تو یہ تین قسم کے پڑوس اللہ نے ذکر کیا، ایک رشتہ دار پڑوس، ایک اجنبی پڑوس، اور ایک وہ پڑوس جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فرما وابن السبیل، اور راہگیروں کے لیے بھی تم ہمدردی رکھا کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ بھی، سرونٹ جو تمہارے ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ مغرور و متکبر کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب اس آیت کو آخر میں ذکر کرنے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے قریبی لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ ذہنی طور پر متکبر ہوتا ہے، خود غرض آدمی ہوتا ہے کہ معاشرے سے کاٹ کر اپنے آپ کو سوچتا ہے، اور خود غرض آدمی متکبر ہوتا ہے، اور متکبر کی نہ اللہ عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کے نوافل کو قبول کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان حقوق کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، معاشرے میں اچھا فرد بننے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اپنی گلی کوچوں کا لحاظ رکھنے کی، اپنے محلوں کا لحاظ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. گریبان کھول کر چلنا، موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کر گویا کہ موٹر سائیکلوں کو بھگانا، یہ جوش دکھانے کے بجائے آپ کی جوانی خدمت سے پتا چلے گی. آپ کی جوانی لوگوں کے ساتھ رویے سے، جو آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح رویوں سے پیش آتے ہیں، اور کس طرح ان کے لیے آپ حقوق کرتے ہیں، راستوں کو نہ روکا کریں. ہمارے وہاں اگر کھانے پینے کی دکان ہو تو آدھی گلی تو موٹر سائیکل والے روک لیتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، شریعت مطہرہ نے اتنا سخت حکم لگایا ہے کہ جو راستوں کو بند کرے، راستوں کو بند کرے اور بلاک کرے، لوگوں کو جانے نہ دے، ایک درجے میں، ساری تفصیل نہیں بتاتا، ایک درجے میں وقت کی ریاست کو اس کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے. کیسے بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، اس کی سزا حدن قتل بھی سورہ المائدہ کے اندر. جو راستوں کو روکتا ہے، لوگوں کو جانے نہیں دیتا. تو یہ اتنے حقوق ہماری عبادات کے ساتھ موجود ہے. جس طرح میرے دوستوں بات ختم ہوتی ہے نماز فرض ہے، اس طرح گلی کوچوں کے بھی کچھ فرائض ہیں. جس طرح عبادات میں یہ چیز فرض کا درجہ رکھتی ہے، اس طرح سچ بولنا بھی فرض ہے، امانت بھی اسی درجے کا فرض ہے، لوگوں کا لحاظ رکھنا بھی فرض ہے، اپنے بڑوں کا ادب فرض ہے، والدین کا ادب فرض ہے، یہ اسی درجے کا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. ہمیں یہ عجیب بات ہے کہ نماز فرض ہے آپ پڑھتے نہیں، تو ہم نے کہا جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی جیسے نماز چھوڑ دی آپ نے، کیونکہ یہ اسی درجے کا فرض ہے. اللہ رب العالمین جملہ حقوق اور فرائض کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ جذبہ دے جب سنیں گے، جب عمل کی طرف آئیں گے، اللہ عمل کی توفیق دے. اور یہ ہم کوئی اسکورنگ نہیں کر رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے بات عرض کر رہے تھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک دفعہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کے حال پر خاص فضل و کرم فرمائے، اور آر ایس ایس کے دہشت گردوں سے اللہ رب العالمین اس پاک زمین کو محفوظ فرمائے. پاکستان کے اللہ رب العالمین جل وعلا حفاظت فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.